ایران کا ایٹمی پروگرام پرامن اور اس کی بابت خدشات غلط اور مبالغہ آمیز ہیں، امریکی سیکیورٹی اسٹڈی سینٹر کی رپورٹ۔ ہندوستان میں حکومت کی اقتصادی پالیسیوں کے خلاف عام ہڑتال کا دوسرا دن، معمول کی زندگی مفلوج۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں کار بم کا دھماکہ، درجنوں اسکولی بچے جاں بحق اور زخمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ عظیم سبزواری حاضر خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست آپ ہماری نشریات ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں، urdu.sahar.tv.ir/ios، urdu.sahar.tv.ir/android اور urdu.sahar.tv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ امریکہ کے سیکیورٹی اسٹڈی سینٹر نے اپنی رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ ایٹمی اسلحے تک ایران کی دسترسی کی بابت نگرانی غلط اور مبالغہ آمیز ہے، جس کی وجہ سے مشرق وسطی میں اسلحے کی دوڑ میں اضافہ ہوا ہے۔
ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں امریکہ کے سیکورٹی سینٹر کی تازہ رپورٹ 2007 میں جاری ہونے والی امریکہ کی 16 انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ جیسی ہے۔ اس رپورٹ میں بھی 2007 کی رپورٹ کی طرح اعتراف کیا گیا ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام پرامن ہے۔ امریکہ کی 16 انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ کی بنیاد پر امریکہ نے نومبر 2007 میں ایران کی ایٹمی توانائی اور ارادے کے زیر عنوان انٹیلیجنس ایسٹیمیٹ رپورٹ جاری کی تھی، جس میں اعتراف کیا گیا تھا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے فوجی نوعیت کے ہونے کی بابت دعوے غلط رپورٹوں پر مبنی ہے۔ اس رپورٹ میں بہت ہی اہم نکات کی طرف اشارہ کیا گیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی اور اس کے اہم فیصلوں میں حقائق پر توجہ دینے کے بجائے غلط سیاسی تقاضے مد نظر رکھے جاتے ہیں۔ امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس کونسل امریکہ کی 16 انٹیلیجنس ایجنسیوں میں شامل ہے۔ اس کونسل کا سربراہ امریکہ کے انٹیلیجنس ادارے کا سربراہ اور انٹیلیجنس کے امور میں امریکی صدر کا مشیر ہوتا ہے۔ انٹیلیجنس ایسٹیمیٹ رپورٹ کی تیاری میں امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں براہ راست اپنے نظریات بیان کرتی ہیں، اور یہ رپورٹ تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اجماع سے تیار کی جاتی ہے۔ نومبر 2007 کی ایسٹیمیٹ رپورٹ میں ایران کی ایٹمی سرگرمیوں سے متعلق 8 نکات بیان کیے گئے، اور آخر میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا تھا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام پر امن ہے۔ یہ رپورٹ ایسی حالت میں جاری ہوئی تھی کہ وائٹ ہاؤس کے اس وقت کے ترجمان نے بتایا تھا کہ امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس کونسل کے سربراہ اور صدر بش کے مشیر مکینل نے اگست 2007 میں ہی، یعنی رپورٹ منظر عام پر آنے سے 3 مہینہ پہلے ہی، صدر بش کو بتا دیا تھا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر امن ہے اور اس کا کوئی فوجی ایٹمی پروگرام نہیں ہے۔ بعض امریکی ذرائع نے تو یہاں تک کہا تھا کہ صدر بش کو 1 سال پہلے سے اس رپورٹ کے مندرجات کا علم تھا۔ اس وقت تجزیہ نگاروں نے کہا تھا کہ اس رپورٹ کو اس لیے تاخیر سے جاری کیا گیا کہ ایران پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ اب ایک بار پھر امریکہ کے سیکورٹی اسٹڈی سینٹر نے اپنی رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام میں کوئی انحراف نہیں آیا ہے، اور اس کے فوجی نوعیت کے ہونے کی بابت خدشات غلط اور مبالغہ آمیز ہیں۔ غیر جانبدار مبصرین کا کہنا ہے کہ ایران نے اپنے ایٹمی حقوق کے بارے میں صحیح حکمت عملی اختیار کی ہے، جس نے پوری دنیا پر یہ حقیقت آشکار کر دی ہے کہ اس کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے۔ اس وقت IAEA سے لے کے امریکہ تک، جو ایران کے ایٹمی پروگرام کا سخت ترین مخالف ہے، سب کو اس بات کا اعتراف ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام میں پرامن مقاصد کی جانب سے کوئی انحراف نہیں آیا ہے۔ امریکہ کے اسٹڈی سینٹر نے اپنی تازہ رپورٹ میں ایک بار پھر ایران کی حقانیت کا اعتراف کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب اس بات کا وقت نہیں آ گیا ہے کہ امریکہ ایران کے تعلق سے اپنی پالیسی پر نظر ثانی اور اس کی اصلاح کرے؟
ہندوستان میں ملکی ہڑتال اور بند کا سلسلہ جمعرات کو بھی جاری رہا۔
ہندوستان میں بدھ سے شروع ہونے والا ملکگیر ہڑتال کا سلسلہ جمعرات کو بھی جاری رہا۔ ہڑتال کے دوسرے دن جنوبی ریاست کیرلا میں معمول کی زندگی مفلوج ہو گئی اور سبھی تجارتی اور اقتصادی ادارے بند رہے۔ اسی کے ساتھ دیگر جنوبی ریاستوں میں بھی ہڑتال کا اثر دیکھا گیا ہے، لیکن شمالی اور شمال مشرقی ریاستوں میں ہڑتال کا زور زیادہ رہا اور دہلی سمیت بہت سے شہروں میں معمول کی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ پبلک ٹرانسپورٹ بند رہنے کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دہلی کے قریب واقع علاقے نوئیڈا میں ہڑتال کے نتیجے میں تشدد پھوٹ پڑا، کئی گاڑیاں نظر آتش کر دی گئیں اور کم سے کم ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ بدھ کو بھی ہڑتال کے دوران ایک لیبر یونین کا سرگرم رکن ہلاک ہو گیا تھا۔ خبر رساں ایجنسیاں بتاتی ہیں کہ یہ حکومت کی اقتصادی پالیسیوں کے خلاف بہت بڑی ہڑتال ہے جس نے تمام شعبوں کو متاثر کیا ہے۔ حتیٰ دہلی کے مضافاتی علاقے گڑگاؤں میں ماروتی اور ہونڈا آٹو موبائل کارخانے بھی اس ہڑتال کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں اور ان کارخانوں کے ملازمین بھی ہڑتالیوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ عام ہڑتال ہندوستان کی 11 بڑی لیبر یونینوں کی اپیل پر کی گئی ہے جس کی حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں نے حمایت کی ہے۔ ہندوستان کے ذرائع ابلاغ عامہ کے مطابق اس ہڑتال کے نتیجے میں مغربی بنگال سے لے کر بہار، اتر پردیش، دہلی، کرناٹک، کیرلا اور مہاراشٹر تک تقریباً سبھی ریاستوں میں تمام سرکاری و غیر سرکاری ادارے، اسکول، کالج، بینک اور کارخانے بند ہو گئے۔ ہندوستان کے مختلف اقتصادی اور تجزیاتی اداروں کے تخمینے کے مطابق اس دو روزہ عام ہڑتال سے 260 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ ہندوستان کے ایوان صنعت و تجارت کی آسوچم نامی تنظیم کے مطابق اس عام ہڑتال سے ہندوستان کا خوردہ بازار بھی بند رہا اور 2 دن کے لیے لین دین ٹھپ ہو گیا۔ اس ادارے کے چیئرمین راج کمار دھوت کا کہنا ہے کہ اس وقت ہندوستانی معیشت جو پہلے سے ہی جمود کا شکار ہے کسی بڑے اقتصادی بحران کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے بتایا کہ اس ہڑتال سے بازار کا اعتماد کمزور ہوگا۔ اس رپورٹ کے مطابق اس ہڑتال کے نتیجے میں ہندوستان کا بینکاری نظام مفلوج ہو کر رہ گیا ہے اور ہندوستان کی معیشت پر اس کے اثرات خطرناک ہو سکتے ہیں۔
انڈین یونین مسلم لیگ نے ہندوستان میں مسلمانوں کو آبادی کے تناسب سے ریزرویشن دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ لکھنؤ سے سرور حسین۔
انڈین یونین مسلم لیگ نے مسلمانوں کو آبادی کے تناسب سے ریزرویشن دیے جانے کی مانگ کو لے کر یو پی پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا۔
ہندوستانی مسلمانوں کو ریزرویشن دینے کی مانگ کو لے کر لکھنؤ کے یو پی پریس کلب میں انڈین یونین مسلم لیگ کے پرچم تلے ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں ہندوستان کے مسلمانوں کو آبادی کے تناسب سے ریزرویشن دینے کی مانگ کی گئی۔ قابل ذکر ہے کہ مسلمانوں کو ریزرویشن دیے جانے کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے سچر کمیشن اور رنگاناتھن کمیشن کی رپورٹ میں اس کی پرزور سفارش کی جا چکی ہے، لیکن حکومت ہنوس ٹال مٹول کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ انڈین یونین مسلم لیگ کے ریاستی جنرل سیکرٹری محمد متین نے اس سلسلے میں ملکگیر پیمانے پر دستخطی مہم چلانے کی بھی اطلاع فراہم کی۔
اگر یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی سروسز میں ریزرویشن ملے، وہ بھی کچھ اپڈیٹ کریں، ایجوکیشنلی اپڈیٹ کریں، سوشلی اپڈیٹ کریں اور سماج میں وہ بھی ایک حیثیت بنا سکیں۔ جب یہ ملک ہے کشتی کی مانند ہے، کشتی کا ایک حصہ اگر بیکار سا سڑا ہوا ہوگا تو وہ کشتی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی۔
کیمرہ مین ارشاد حسین کے ساتھ سرور حسین، سحر عالمی نیٹ ورک، لکھنؤ۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے صدر مقام پشاور میں ہونے والے بم دھماکے میں ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ دھماکہ شہر کے ہشت نگری نامی علاقے میں واقع ایک موبائل مارکیٹ میں ہوا۔ دھماکے میں ایک شخص ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکے میں 1.5 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ یہ دھماکہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب ایس پی پشاور سٹی نے بتایا ہے کہ شہر میں 12 خودکش حملہوروں کے داخل ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ خفیہ اطلاعات کے بعد شہر میں حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ پولیس نے نواحی شہر بنو میں دہشت گردی کی بڑی کارروائی کو ناکام بنا دیا ہے۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے خفیہ اطلاع ملنے کے بعد بنگش خیل مندان کے علاقے میں ایک اسکول پر چھاپہ مار کر وہاں چھپائے گئے 14 بموں کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ یہ بم دہشت گردوں نے کسی خونی کارروائی کی غرض سے اسکول کے گودام میں چھپائے تھے۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں ہونے والے ایک طاقتور کار بم دھماکے میں متعدد عام شہریوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق یہ بم کا دھماکہ حکمراں باس پارٹی کے مرکزی دفتر اور روسی سفارت خانے کے قریب واقع رہائشی علاقے میں ہوا۔ سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق اس دہشت گردانہ کارروائی کے دوران بڑی تعداد میں اسکولی بچے جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ دھماکے کے دوران فائرنگ بھی کی گئی۔ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ شامی فوج نے دارالحکومت دمشق کے نواحی علاقے میں ایک کارروائی کر کے زہران غلوش سمیت دو دہشت گرد کمانڈروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ دمشق میں فوجی ذرائع نے بتایا ہے کہ فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے صوبہ ادلب کے نواحی علاقے جبل الزاویہ پر بھی حملہ کیا ہے اور 100 سے زائد دہشت گردوں کو اس وقت ہلاک کر دیا جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ بدھ کے روز جنوبی دمشق میں واقع فلسطینی پناہ گزین کیمپ میں مسلح دہشت گردوں اور فلسطینیوں کے درمیان زبردست جھڑپیں ہوئی ہیں۔ ان جھڑپوں میں ہونے والے نقصانات کے بارے میں کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ روس نے کہا ہے کہ وہ شام کی حکومت اور اس کے مخالفین کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اپنے شامی ہم منصب کے ساتھ ملاقات کے دوران یہ بات زور دے کر کہی کہ ماسکو شام کے بحران میں تعطل کو دور کرنے کے غرض سے حکومت اور مخالفین کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کر سکتا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ شامی حکومت کے مخالفین کے نمائندے آئندہ مہینے کے اوائل میں ماسکو جائیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ شامی حکومت کے مخالفین نے پہلی بار یہ اعلان کیا ہے کہ وہ قیدیوں کی آزادی کی صورت میں حکومت شام کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ شامی حکومت کے مخالفین کا دعویٰ ہے کہ ان لوگوں کو سیاسی بنیادوں پر گرفتار کر کے جیلوں میں بند کیا گیا ہے۔ دوسری جانب حکومت شام نے کہا ہے کہ وہ مخالفین کے ساتھ غیر مشروط بات چیت کے لیے تیار ہے۔ روس نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ شام کے بحران کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی غرض سے فریقین پر دباؤ ڈالے۔ سعودی عرب سے موصولہ رپورٹیں بتاتی ہیں کہ آل سعود کی وحشیانہ پالیسیوں کے خلاف عوام کے مظاہرے بدستور جاری ہیں۔
سعودی عرب کے مشرقی علاقوں میں آل سعود کے خلاف ہر روز عوام کے مظاہروں کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ ان علاقوں میں 2 سال سے آل سعود کی وحشیانہ ماہیت کے خلاف عوام کے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں تسلسل کے ساتھ امتیازی طرز عمل ختم کیے جانے، تمام سیاسی قیدیوں کی جیلوں سے رہائی اور بنیادی اصلاحات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آل سعود کی حکومت نے طاقت کے ذریعے عوام کی آواز کو دبانے اور ان کی سرکوبی کی کوشش کی ہے، جس میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آل سعود کے سیکورٹی اہلکاروں کے حملوں میں متعدد افراد شہید اور بہت بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے اور ہزاروں افراد کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا گیا، مگر اس سے عوام کے احتجاجی مظاہرے نہ صرف یہ کہ کم نہیں ہوئے بلکہ وسیع تر ہو گئے۔ 2 سال پہلے سعودی عرب کے مشرقی علاقوں میں القطیف اور العوامیہ سے عوام کے مظاہروں کا آغاز ہوا، جن کی سرگوبی میں آل سعود نے انتہائی وحشیانہ طریقے اپنائے، لیکن اس کا نتیجہ الٹا نکلا اور نہ صرف یہ کہ مشرقی علاقوں میں عوام کی آواز کو دبایا نہ جا سکا بلکہ ریاض، جدہ اور مدینہ منورہ سمیت دیگر علاقوں میں بھی عوامی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آل سعود کی حکومت نے عوام کی سرکوبی کی کوششوں کے ساتھ ہی بعض نمائشی اصلاحات کے اقدام کے ذریعے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ وہ ملک میں جمہوری اصلاحات کی فکر میں ہے۔ اسی مقصد کے تحت سعودی عرب کی مجلس شورا کے اراکین میں پہلی بار 30 خواتین کو شامل کیا گیا، جنہوں نے 2 روز قبل سعودی فرمان روا کے حضور حلف اٹھایا۔ آل سعود نے یہ نمائشی اقدام ایسی حالت میں کیا ہے کہ سعودی عرب میں مجلس شورا قانون سازی کی توانائی نہیں رکھتی، بلکہ ملک کی سیاست کے بارے میں حکومت کو مشورہ دینے والے بے اختیار ادارے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ جمہوریت کی کوئی بھی علامت جیسے انتخابات، سیاسی پارٹیوں کو وجود اور اخبارات کی آزادی وغیرہ میں سے کوئی بھی چیز سعودی عرب میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک میں مختلف طبقات، بالخصوص شیعہ مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے اور اس طبقے کے بنیادی حقوق کی پامالی اور اس کے ساتھ ہی بے انصافی میں آل سعود کو کوئی آر نہیں ہے۔ بہرحال خطے میں اسلامی بیداری کی تحریک کے آغاز کے ساتھ ہی سعودی عرب کے لوگ، بالخصوص مشرقی علاقوں کے مظلوم عوام بھی اپنے بنیادی حقوق کی بازیابی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور تمام تر وحشیانہ سرکوبی کے باوجود گزشتہ 2 سال سے انہوں نے جس طرح سے اپنے احتجاجی مظاہروں کو جاری رکھا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی یہ تحریک بیچ میں رکنے والی نہیں ہے۔
امریکہ کے ریپبلکن سینیٹر نے اعتراف کیا ہے کہ افغانستان، پاکستان اور یمن میں امریکہ کے ڈرون حملوں میں تقریباً 4,700 افراد مارے گئے ہیں، جن میں عام شہری بھی شامل ہیں۔
سینیٹر لنڈسے گراہم نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اب تک کیے جانے والے امریکی ڈرون طیاروں کے حملوں میں عام شہریوں سمیت 4,700 افراد مارے جا چکے ہیں۔ امریکہ تاحال اس بات پر تیار نہیں تھا کہ پاکستان اور یمن سمیت بعض ملکوں میں کیے گئے ڈرون طیاروں کے حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد کی تصدیق کی جائے اور اس کو ٹاپ سیکرٹ قرار دیتا رہا، لیکن سینیٹر گراہم نے جو ڈرون حملوں کے زبردست حامی سمجھے جاتے ہیں ہلاکتوں کے اعداد و شمار کا انکشاف کر دیا۔ لنڈسے گراہم نے ایک مقامی ویب سائٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بعض اوقات ان حملوں میں عام شہری بھی مارے جاتے ہیں، لیکن امریکہ جنگ کی حالت میں ہے اور بہرحال القاعدہ کے لوگوں کو مارا گیا ہے۔ ریپبلکن سینیٹر نے دیگر ملکوں میں امریکی ڈرون حملوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ڈرون طیارے ایک ٹیکٹیکل ویپن ہیں اور انہیں ضرور استعمال کیا جانا چاہیے۔ اس رپورٹ کے مطابق ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ سینیٹر گراہم نے جو اعداد و شمار بیان کیے ہیں وہ امریکہ کے سرکاری اعداد و شمار ہیں یا نہیں۔ دوسری جانب اسٹار اینڈ اسٹرائپ نامک ویب سائٹ کے مطابق، جسے امریکہ میں فوجی مقاصد کی خبروں کا اہم ترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے، وائٹ ہاؤس نے بیرون ملک ڈرون حملوں کی ذمہ داری وزارت جنگ پینٹاگون کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب تک امریکی ڈرون حملے CIA کی نگرانی میں کیے جاتے رہے ہیں اور امریکی صدر ان حملوں کو پینٹاگون کے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ اوباما کو ڈرون حملوں میں عام شہریوں اور غیر مسلح افراد کی ہلاکتوں کی وجہ سے اندرون ملک سخت تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رواں مہینے کے آغاز میں وائٹ ہاؤس کے ترجمان جے کارنی نے امریکی ڈرون طیاروں کے حملوں کے قانونی جواز سے متعلق صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ ڈرون حملے قانونی، اخلاقی اور دانش مندانہ ہیں اور امریکی آئین کے عین مطابق ہیں۔ امریکہ پاکستان کے مختلف علاقوں پر 360 سے زائد بار ڈرون حملے کر چکا ہے، جن میں 3,000 سے زیادہ عام شہری مارے گئے ہیں۔ امریکہ پاکستان کے علاوہ افغانستان، صومالیہ، لیبیا اور یمن میں ڈرون حملے کر رہا ہے۔
یونان اور بیلجیم میں حکومت کی سخت گیر معاشی پالیسیوں کے خلاف احتجاج اور مظاہرے جاری ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق حکومت کی سخت گیر معاشی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرنے والے یونانی شہریوں اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کی خبریں بھی موصول ہوئی ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ یونانی پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ان پر آنسو گیس کا استعمال اور بعد ازاں لاٹھی چارج کیا، جس کے نتیجے میں متعدد مظاہرین زخمی ہو گئے۔ مظاہروں میں شریک ہزاروں افراد تنخواہوں میں کمی اور ٹیکسوں میں اضافے کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ دوسری جانب بیلجیم میں بھی لیبر یونینوں کی اپیل پر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، جس کا مقصد سخت گیر معاشی پالیسیاں ترک کرنے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دارالحکومت بریسلز میں ہونے والے مظاہرے میں 15,000 سے 20,000 ملازمین شریک ہیں اور وہ تنخواہوں کی عدم ادائیگی اور اس میں کٹوتی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ بیلجیم کی سب سے بڑی اسٹیل ملوں آرسل میٹل اور فورڈ کے کارکن بھی احتجاج کرنے والوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ قبل ازیں بیلجیم کے وزیر اعظم ایلیو دی روپو نے اعتراف کیا تھا کہ ملک کو اقتصادی مشکلات کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کی زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ملک کی اقتصادی صورتحال میں آئندہ چند ماہ کے دوران بہتری آئے گی۔ اور ناظرین، آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔ ایران کا ایٹمی پروگرام پرامن ہے اور اس کی بابت خدشات غلط اور مبالغہ آمیز ہیں، امریکی سیکیورٹی اسٹڈی سینٹر کی رپورٹ۔ ہندوستان میں حکومت کی اقتصادی پالیسیوں کے خلاف عام ہڑتال کا دوسرا دن، معمول کی زندگی متاثر۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں کار بم کا دھماکہ، درجنوں اسکولی بچے جاں بحق اور زخمی۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sahedtv.ir۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور آپ ملاحظہ فرمائیے تصویری رپورٹ۔
دیدار ہم در وقت اول خیلی خوب کشتی گرفت، تنها 8 ثانیه به پایان کار، من رای میشنه برای زیر به این صورت، یه مقداری زودتر باید زیر میگرفت، 3 ثانیه موده کاملا میکنه، اینجا موفق میشه که امتیاز رو به دست بیاره در ثانیه های پایانی و برنده کشتی میشه. بوده حالا سعی میکنه که به پای حریف برسه، کاملا خم رو در اختیار میگیره، اینجا موفق میشه که 2 امتیاز رو به دست بیاره، سمت مقابل به پل برد و 2 امتیاز رو به دست آورد. 1 دقیقه 49 ثانیه از کشتی رو سبجه اینجا برای زیرگیر اقدام کرد. از پای عقب تبدیل کرده مچ پا. اینجا مایه داشت. سعی داشت که مقاومت کنه. مسعود اسماعیل پور پای مخالف رو هم یه لحظه خراب کرد. این که میگم با روزنه های کشتی آشناس اینجاست. دیگه کشتیگیری
که اشاره کرد دور از دسترس نبود و قابل پیشبینی هم که ما انشالله صاحب هفتمین پیروزی بشیم. در واقع در وزن 120 کیلوگرم محمد رضا آذرشکی با دو بنده قرمز پشت به تصویر در مسافا تومی یو اوکاد از ژاپن کشتیگیری که در واقع شاید عناوین آنچنانی نداشته باشه اما به هر جهت با صلاحیت کادر فنی تیم ملی ژاپن در ترکیب تیمشون قرار گرفت. اما باید اشاره کنم محمد رضا آذرشکی کسی که قهرمان جام جهانی پهلوان تختی شده، در رقابت‌های مختلف عنوان آورده و دو بار هم نایب قهرمان جوانان جهان. بلافاصله با پیشنداز ظریف خودشو خاک کرد و یک بار انداز رو هم در دستور کار قرار داد و سه امتیاز برتری رو به دست آورد که آذرشکیب در وزن کشتی خواهد گرفت که ما کمیل قاسمی کشتیگیر جویباری نفر سوم المپیک لندن رو هم داریم اما با صلاح‌الدین کادر فنی او در ترکیب تیم قرار گرفت و در اولین مبارزه تیمی در مساف با ژاپن به روی تشک.